مولانا عبدالاحد فخردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی یہ کتاب ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید تمام انسانوں کی کتاب ہے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن تو کہا گیا ہدل للناس، تمام انسانیت کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، کسی بھی دنیا کے مذہب یا ازم کا ماننے والا ہو، تمام انسانوں کی یہ کتاب ہے اور تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید میں تبدیلی ناممکن ہے۔ ایک لفظ ہے مشکل، ایک لفظ ہے ناممکن، دونوں میں فرق ہے۔ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں لیکن مشکل ہے، کر ہی نہیں سکتا یعنی ناممکن ہے۔ تو قرآن مجید میں تبدیلی مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ پوری دنیا کی طاقت مل کر، تمام دنیا کی حکومتیں مل کر اور تمام دنیا کی فوجیں مل کر، اگر قرآن مجید میں زبر زیر پیش ایک حرف کو بھی بدلنا چاہیں تو سب مل کر بھی زبر زیر پیش یا ایک حرف میں تبدیلی پیدا کر نہیں سکتے، یہ ناممکن ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس قرآن مجید کو اتارا اور اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے الذکر کو اتارا، ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، چونکہ قرآن مجید نصیحت ہے تمام انسانوں کے لیے، اس میں ہدایت ہے، اس لیے قرآن مجید کو ذکر کہا گیا۔ ہم نے قرآن مجید کو بتدریج اتارا، 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر اتارا گیا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی پوری پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں خوب پتا ہے یہاں اللہ تعالی نے حفاظت کو پوری تاکید اور طاقت کے ساتھ بیان کیا۔ اِنَّا تاکید کے لیے آتا ہے، بے شک، یقیناً، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور پھر لحافظون میں لام مفتوح ہے، خبر پر لام مفتوح داخل کی جاتی ہے تاکید کے لیے، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ بغیر تاکید کے یہ بات کہہ دیتا تب بھی یہ بات ہمارے ایمان و یقین کے لیے کافی تھی، اس لیے کہ اللہ کی ہر بات سچی ہے، اس میں جھوٹ کا شائبہ بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے حفاظت کی بات کو پوری تاکید اور طاقت کے ساتھ بیان کیا کہ ہم اس کی حفاظت کر کے رہیں گے۔ لہذا دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کی قوموں نے اور دنیا کی حکومتوں نے اور دنیا کے بہترین عربی بولنے والے افراد نے اس قرآن مجید کو بدلنے کی بہت کوششیں کی ہیں، لیکن آج تک کوئی فرد یا کوئی ادارہ یا کوئی تنظیم یا کوئی جماعت یا کوئی حکومت اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اتارا ہے۔ اس وقت مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، کسی یہودی یا عیسائی عالم کا، بہت پہلے پڑھ رکھا تھا یا اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ہم نے سنا تھا، لیکن واقعہ بہت عجیب و غریب ہے جس سے
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے کس طرح سامان مہیا کر دیا. ایک یہودی یا عیسائی عالم تھا, غالباً امین یا مامون یا ہارون رشید کا زمانہ تھا, عباسی خلافت کا زمانہ تھا. اس نے ایک تورات تیار کیا اور یہودیوں کے پاس لے گیا. یہودیوں نے اس کو قبول کیا, اس کو ویلکم کیا, اس کا استقبال کیا, اس کی بہت ہمت افزائی کی گئی, اس کو انعامات دیے گئے. اس نے انجیل کو اپنی طرف سے تیار کیا, عیسائیوں کی خدمت میں پیش کیا. عیسائیوں نے بھی اس کو ویلکم کیا, بڑا استقبال کیا, بڑی عزت کی اس کی, اس کو بھی انعام سے نوازا. اس کے بعد آخر میں اس نے قرآن مجید کو اپنی طرف سے حقیقی کتاب لکھ رہا ہوں. غلط سلط جو اس کو لکھنا تھا عربی زبان میں, اس نے ایک کتاب تیار کی اور یہ کہا کہ یہ قرآن مجید ہے, اور عیسائیوں کے یہاں تو علماء کی خدمت میں پیش کیا, یہودیوں کے یہاں تو یہودی علماء کی خدمت میں پیش کیا, لیکن جب قرآن کو پیش کرنے کی باری آئی تو اس نے کسی بچے کو راستے میں پکڑ لیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ قرآن مجید ہے, پڑھ لیجئے اس کو. بچے نے قرآن مجید کو کھولا, قرآن تو نہیں تھا جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا, اس کتاب کو کھولا اور پڑھتے ہی اس نے اس کو زمین پر مار دیا. یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, یہ من گھڑت باتیں ہیں, یہ خدا کی کتاب نہیں ہے. چنانچہ وہ شخص فوراً مسلمان ہوا کہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ اس کی حفاظت میں کروں گا, لہذا اللہ نے چھوٹے سے بچے کو تیار کیا اس کی حفاظت کے لیے, اور مسلمانوں کے علماء تو دور کے بعد ایک راہ چلتے بچے نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور صاف کہہ دیا کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے, کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. اسے فوراً یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ اللہ کی کتاب برحق ہے اور اس پہ میں تبدیلی کر نہیں سکتا, اس لیے کہ تورات کو تبدیل کر کے پیش کیا, یہودیوں نے قبول کیا, اور انجیل کو میں نے بدل کر پیش کیا, عیسائیوں نے قبول کیا, اور قرآن کو جب میں نے بدل کر پیش کیا تو اس کے چھوٹے سے بچے نے ٹھکرا دیا, لہذا یہ اللہ کی کتاب برحق ہے, وہ مسلمان ہو گیا. اور ایک واقعہ اس وقت اور ایک یاد آ گیا, یہ بھی واقعہ آپ کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی زمانے کی بات ہے, عباسی خلافت کا کوئی دور تھا, کوئی مسلم بادشاہ تھا, اور اسی زمانے کا کوئی یہودی یا عیسائی عالم, اس نے علماء کو مناظرے کی دعوت دی. مناظرہ کہتے ہیں مقابلے کی دعوت دی, یہ ثابت کرو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے. اور اس نے جو آیت پیش کی وہ وہی آیت تھی جو ہم نے آج کے خطبے میں پیش کی تھی, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, کہ ہم نے قرآن مجید کو بتدریج اتارا اور اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. اس نے اسی آیت کے ذریعے استدلال پیش کیا کہ یہاں الذکر سے مراد قرآن نہیں ہے, یہاں الذکر سے مراد تورات ہے, یہاں الذکر سے مراد انجیل ہے, کہ تورات و انجیل کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لے رکھا ہے, تورات و انجیل بدل نہیں سکتے, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہاں الذکر سے مراد قرآن مجید ہے. بہت سارے علماء کو کے سامنے چیلنج پیش کیا گیا لیکن کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے اس بات کو ثابت کیا جائے کہ یہاں الذکر سے مراد قرآن مجید ہے. لہذا اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم دین کو کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا, وہ تشریف لے آئے اس کے مقابلے کے لیے اور اس کا جواب دینے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہاں الذکر سے مراد قرآن مجید ہے. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ اس واقعے کی لذت کو محسوس کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں الذکر سے مراد قرآن مجید ہے, اور انہوں نے دلیل دی انا نحن نزلنا الذکر سے. کیسے دلیل دی؟ دلیل یہ دی کہ یہاں قرآن نے کہا نزلنا, یہ نہیں کہا کہ انزلنا. انزلنا اور نزلنا میں فرق ہوتا ہے. انزلنا کہتے ہیں ایک بارگی آسمان دنیا سے زمین پر اتارنا, اور نزلنا کہتے ہیں بتدریج اتارنا, وقفے وقفے سے اتارنا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. تورات اور انجیل کو ایک بارگی آسمان دنیا سے اس وقت کے نبیوں پر اتارا گیا, اور قرآن مجید کو اللہ نے آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایک بارگی نہیں اتارا بلکہ 23 سال کے عرصے میں وقفے وقفے سے اتارا. یہاں قرآن نے نہیں کہا کہ انا نحنو انزلنا انا نحنو نزلنا الذکر, کہ ہم نے ایک ساتھ قرآن کو نہیں اتارا بتدریج اتارا. معلوم ہوا یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ یہاں الذکر سے مراد قرآن مجید ہے نہ کہ تورات و انجیل. وہ دم بخود رہ گیا سامنے والا, اس کی بولتی بند ہو گئی, چپ ہو گیا. اپنا اعتراض واپس لے لیا, وہ بھی مان گیا کہ ہاں الذکر سے مراد قرآن ہے. تو واقعی قرآن مجید ایک معجزہ ہے, ایسا معجزہ جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے پیش کیا گیا ہے, اور پوری دنیا کے سامنے یہ چیلنج پیش کیا گیا قرآن مجید میں کہ قرآن مجید جیسا کوئی کلام تم سب مل کر پیش کرو. قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله. کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کے تمام انسان و جنات مل کر قرآن مجید جیسا کوئی کلام پیش کرنا چاہے تو دنیا کے تمام انسان و جنات مل کر قرآن مجید جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا چیلنج ہے, اور یہ چیلنج صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے, قیامت تک آنے والے تمام انسان و جنات و شیاطین کے لیے خدا رب العالمین کی طرف سے قیامت تک ہے کہ دنیا کی طاقتیں اور دنیا کی حکومتیں مل کر قرآن جیسا کوئی دوسرا کلام پیش کر کے دکھائیں, نہیں کر سکتے. قرآن صاف کہتا ہے. پھر قرآن مجید نے اپنے چیلنج میں تخفیف کر دی, چلو اگر تم قرآن پیش نہیں کر سکتے تو قرآن مجید جیسی 10 آئے سورتیں پیش کرو. فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ. پورا قرآن تمہارے بس کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے 10 سورتیں پیش کرو. پھر قرآن مجید نے اپنے چیلنج میں تخفیف کی کہ اگر تم 10 سورتیں نہیں پیش کر سکتے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ, ایک سورت قرآن مجید کی پیش کرو. اور قرآن مجید کی ایک سورت بھی نہیں پیش کر سکتے, قرآن مجید کے چیلنج میں پھر تخفیف ہے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ, قرآن مجید جیسی ایک آیت پیش کرو, قرآن مجید جیسی کوئی ایک بات پیش کرو, قرآن مجید جیسا کوئی ایک کلمہ پیش کرو. قرآن مجید کی جب ابتدا ہوئی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سے الف لام میم, قرآن مجید کے معجزے کو الف لام میم میں پیش کیا گیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ الف لام میم سے قرآن مجید کے معجزے کو پیش کیا گیا ہے, اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو الف لام میم میں چیلنج کیا گیا ہے کہ قرآن مجید الف لام میم انہی حروف تہجی سے بنا ہے جن حروف تہجی میں تمہارے بھی زبان میں بات کرتے ہو, تمہارے بھی زبان میں لکھتے ہو, تمہارے بھی زبان پڑھتے ہو, جن حروف تہجی سے تم اپنی کتابیں تیار کرتے ہو انہی حروف تہجی سے قرآن بنا ہے. قرآن جیسی پوری سورت پیش کر سکتے ہو, 10 سورتیں پیش کر سکتے ہو, پورا قرآن پیش کر سکتے ہو, نہیں کر سکتے. آخری بات یہ ہے قرآن مجید جیسی ایک آیت یا قرآن مجید جیسا کوئی ایک بات پیش کر کے دکھاؤ. اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے. دنیا کی طاقتوں نے قرآن کو بٹانے کی کوشش کی. میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی مد ذلہ جب ان کا دورہ ہوا رشیا کے ان علاقوں میں جہاں پر تقریباً 70 سالوں تک رشیا کی حکومت تھی, تاجکستان, ازبکستان, قزاقستان وغیرہ وغیرہ کے جو علاقے جو افغانستان کے پڑوس میں واقع ہیں, جو تقریباً 70 سال تک کمیونزم کے ماتحت چل رہی تھی, اور جہاں کلمے کی سزا یہ تھی کہ اس کو بھون کر رکھ دیا جاتا تھا, جہاں عربی زبان پر پابندی تھی, جہاں اذان پر پابندی تھی, جہاں قرآن پر پابندی تھی, جہاں کلمے پر پابندی تھی, جہاں کسی بھی مذہب پر پابندی تھی, بالخصوص اسلام پر پابندی تھی, ان قریوں میں ان علاقوں میں اسلام کی بھی حفاظت ہوئی, قرآن کی بھی حفاظت ہوئی. تہخانوں میں بیٹھ کر, جنگلوں میں جا کر, قبرستانوں میں بیٹھ کر ان بچوں نے قرآن مجید کو سینہ بسینہ اس طرح اتارا کہ جب یہ علاقے ان کے قبضے سے آزاد ہوئے, اور مولانا کا جب وہاں جانا ہوا تو مولانا نے اپنے سفر نامے میں خود لکھا ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہاں کے بچوں کو جب میرے سامنے قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے پیش کیا گیا تو وہ بچے قرآن مجید کے حافظ تھے, وہ جدھر سے چاہے قرآن مجید پڑھ رہے تھے. ان علاقوں کے بچے جہاں 70 سال تک قرآن مجید پڑھنا جرم تھا اور قرآن مجید کی سزا کوئی پڑھنے اور پڑھانے کی سزا موت تھی, ان علاقوں کے بچے پورے کے پورے حافظ قرآن تھے, پڑھ رہے تھے جہاں سے ان کو پوچھا جائے. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب قرآن مجید کو کھول کر ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھ کر دکھاؤ, کوئی بچہ ایسا نہیں تھا جو دیکھ کر پڑھ سکتا ہو. حفظ تو سب کو ہے لیکن دیکھ کر کوئی نہیں پڑھ سکتا, اس لیے کہ قرآن مجید سینہ بسینہ منتقل ہوا تھا, دیکھ کر منتقل نہیں ہوا تھا. قرآن مجید کو رکھنا اس ان ممالک میں جرم سمجھا جاتا تھا اور اس کی سزا موت تھی, اس لیے اس موت سے بچنے کے لیے لوگوں کے پاس قرآن تو نہیں تھا لیکن سینہ قرآن سے بہمور تھا, سینوں کے اندر قرآن تھا. دیکھ کر تو نہیں پڑھ پا رہے لیکن ازبر بچے پڑھ رہے ہیں. یہ ہے قرآن مجید کی حفاظت. کہ قرآن مجید بینڈ، پڑھنا بینڈ، پڑھانا بینڈ، رکھنا بینڈ، اور اس کی سزا موت، لیکن اس کے باوجود دنیا کی سب سے طاقتور ترین حکومت رشیا، جیسے آج امریکہ ہے، 1990 میں افغانستان کی جنگ کے بعد رشیا مات کھا گیا اور امریکہ سپر پاور بن گیا، ورنہ 1990 کی دہائی سے پہلے رشیا اور امریکہ دونوں طاقتیں دنیا کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی. افغانستان کے ساتھ جب 90 کی دہائی میں رشیا کی جنگ ہوئی تو رشیا شکست کھا گیا، اور رشیا کے تحت جو علاقے مسلمانوں کے تھے سارے کے سارے ممالک آزاد ہو گئے، اور پھر سے اسلام ان ممالک میں زندہ ہوا اور قرآن پھر سے پڑھایا جانے لگا. لیکن اتنے 70 سال کے تقریباً عرصے میں ان کے بچوں میں قرآن محفوظ تھا. سوالیہ نشان ہمارے پاس ہے، ہمارے یہاں سب آزادی ہے، قرآن کے دسیوں نہیں 50 نسخے ہر گھر میں اور ہر مسجد میں رکھے ہوئے ہیں. کیا قرآن مجید کھول کر پڑھنے والا کوئی ہے؟ نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ اقرا القرآن فانه یاتی یوم القیامه شفیعا لاصحابہ، قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہ قیامت کے دن پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا. نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ قرآن پڑھو. کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم تو رمضانی مسلمان ہیں، رمضان تو رمضان قرآن ختم کرتے ہیں، باقی 11 مہینے قرآن بند رہتا ہے، کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن کھول کر پڑھے. یہ قرآن مجید کے ساتھ ناشکری ہے، یہ قرآن مجید کے ساتھ بے وفائی ہے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر یہ اپنے اب نفس کے ساتھ ظلم ہے. کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو قرآن سیکھ چکے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں؟ سوالیہ نشان ہے. ان ممالک میں جبکہ اتنی قید و بند کی صعوبتوں کو انہوں نے برداشت کیا، پھر بھی پورے قرآن کو انہوں نے یاد کیا. ہم آزادی کے باوجود، قرآن کے مصحف رکھنے کے باوجود، اور اس قریے میں ہزاروں حفاظ و حافظات کے موجود ہوتے ہوئے، اور سینکڑوں علماء کی موجودگی میں، اگر ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں اور اگر ہم قرآن نہیں سیکھ رہے ہیں تو ہم سے بڑا مجرم کون ہے؟ پھر قیامت میں رسول ہمارے خلاف گواہی دے گا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. قرآن کے بارے میں رسول اللہ کے پاس کہے گا، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کہ ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ رسول ہمارے خلاف گواہی دے، قرآن ہمارے خلاف گواہی دے. ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا، ہمیں قرآن سیکھنا پڑے گا، ہمیں قرآن سکھانا پڑے گا، ہمیں قرآن کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے قرآن کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانا پڑے گا. یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں. جنگلی کتے وسیم رضوی کی طرح بھوکتے رہیں گے، لیکن ہم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ہم اس کے مقابلے میں قرآن مجید کے جن حقوق کو پورا کرنا چاہیے وہ پورا نہیں کر پا رہے. یہ مواقع ہوتے ہیں کہ کوئی کتا بھوکتا ہے اور مسلمانوں کو اپنی غفلت سے بیدار کرتا ہے کہ تم اپنے قرآن سے غافل ہو. بیدار ہونے کے لیے اس طرح کے کتے بھوکتے ہیں. یقیناً جو قرآن پر انگلی اٹھائے اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس دنیا میں باقی نہ رہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، کوئی طاقت اس کو بگاڑ نہیں سکتی. لیکن ہم سب کے لیے سوال نشان ہے کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں یا نہیں. جنہوں نے سیکھا نہیں، نیت کرے کہ ہم قرآن سیکھیں گے، اور جو قرآن سیکھ چکے ہیں وہ نیت کرے کہ ہم روزانہ قرآن مجید پڑھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے، سمجھنے سمجھانے، اور اس کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے اس پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد